الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سورة بقرة مسائل ثمانية کے بیان میں چار رسالتن ہے: توحید رسالت، جہاد انفاق، اور چار تفریعن ہے: ایمان بالآخرت، صداقت کتاب، آداب اور تنظیم. درمیان میں تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل اور سیاست المدنیہ اور مسائل فروعیہ جو ممدہ ہے توحید کے لیے بھی، رسالت کے لیے بھی، جہاد و انفاق کے لیے بھی. سورت مصدر تھی حروف مقطعات پر جو متشابہ بہت ہے، جن کے معانی لغت میں واضح نہیں رکھے اور مناسبات بتائے گئے. سورت میں اوصاف خمسہ مومنین ہے اور ضم ہے کافروں کا آیتین میں، ایک رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالیں ہیں منافقوں کی. وہ سورت کے اندر دعویٰ ذکر ہوا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے، اثبات العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور اس پر دلائل آفاقیہ ذکر ہوئی ہے: الذی اخرج، الذی جعل، الذی خلق، الذی انزل، اور اس پر نتیجہ متفرق کیا: فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. سورت میں تحدید ہے بے اعجاز القرآن وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، مانعین کو تنبیہ ہے: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور متصدقین اور موحدین کو تبشیر ہے نعام جنت کے ساتھ. تمثیل کی تفہیم بیان فرمائی اور نعام عامہ و خاصہ ذکر کر کے روئے زمین کے انسانوں کے منبع اور اول انسان اور نبی جو خلافت ارض کے لیے مبعوث فرمائے گئے ان کا ذکر خیر ہوا. فرمایا: تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، ایک مسجود ملائک بنایا، تو اس کی توبہ قبول کی، تین اور ان کی اولاد میں ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، چار تو روئے زمین کے وہ معزز قوم بنی اسرائیل کی طرف روئے سخن موڑا گیا اور پہلے خطاب میں نعام مجملہ انہیں یاد دلائی گئی، دوسرے خطاب میں نعام مفصلہ کا بیان ہوا اور حکایات ذکر کی گئی اور ان کی بے اعتنائی اور انحراف پر مسلسل تنبیہات کی گئی. بنی اسرائیل میں ایک ناکارہ حسرت تھی اور وہ حسد اور کینے کی وجہ سے بارگاہ الہی کے مقربوں کے ساتھ ضد اور عناد رکھنا. انہیں یہ مشہور تھا کہ ہمارے اقوام اور ہمارے آبا و اجداد کو جبریل نے ہلاک کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں عوام میں تصور ہے کہ اسرائیل مارتے، ان کا یہ تصور تھا کہ بڑے پیمانے پر عذاب جو ڈھاتا ہے وہ جبریل ہے. چنانچہ حضرت عمر کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی بنی اسرائیل کی، اور انہوں نے پوچھا کہ وہی کون لے کے آتا ہے؟ جب عمر نے کہا جبریل، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے دشمن ہے، ہمارے بڑوں کو مارا ہے اور قوموں کو نیست و نابود کیا ہے. اس پر رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ جبریل تو اللہ کے حکم کا منقاد ہے، مطیع اور فرما بردار ہے. وہ وہی بھی اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور قوموں کو عذاب بھی بحکم الہی فرماتے ہیں. ان کا اپنا تصرف و اختیار نہیں ہے. اور پھر یہ کہ رب العزت کے مقربوں کے ساتھ عناد یا دشمنی کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. قل، آپ فرمائیے، من کانا عدوًا لجبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا. یہ مختلف قراءات ہیں، جبرال بھی ہے، جبرول بھی ہے، جبرل بھی ہے، جبریل بھی ہے، جبرال بھی ہے، جبرائیل بھی ہے. جبر کے معنی ہے زور، اور ایل کے معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کا ایک مقرب اور زوراور فرشتہ. عبرانی کے اندر اللہ کے لیے ایل آتا ہے. من کا نا دو جبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے تو قرآن نازل کیا ہے آپ کے دل پر. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پر. قرآن کریم کا نزول قلب رسالت پر ہوا ہے. وہی جب آتی تھی تو پیغمبر کو بدہوش کیا جاتا تھا، اور آپ کے قلب آدھار پر وہی درج ہونا شروع. اس لیے قرآن کریم میں ہے لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کو آپ کے دل میں جما دیں. قرآن کریم کا اول تعلق دل سے ہے، اس لیے ایمان تصدیق قلب ہے، اور ایمان کا مقر بھی دل ہے. قرآن کریم پونجی ہے ایمانیات کی. آپ فرما دیجئے، جو کوئی دشمن جبریل کا ہے، بس وہ تو لے کے آتے ہیں اس قرآن کو آپ کے دل پر خدا کے حکم سے. قلب تک پہنچنا ویسے مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم لینے کے بعد جبریل قرآن شریف قلب رسول پر نقش فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ آپ کو منع کیا زبان ہلانے سے، لا تحرک بھی لسان کرے تا جلبے، زبان کو حرکت بھی نہ دے. اور قرآن نقش ہو رہا ہے تو دل پر نازل ہو رہا ہے. جب فرشتہ چلا جاتا آپ قرآن پڑھنا شروع کر لیتے تھے، اور پورا قرآن آپ کو ہر سال رمضان شریف میں جبریل کو آپ سناتے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتا ہے ما قبل کی کتابوں کی. وہ دن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے. للمومنین، مسلمانوں کے لیے. قرآن کے چار مقامات بیان فرمائے، ایک منزل ہونا، دوسرا مصدق اور مصدق ہونا، تیسرا ہدایت ہونا، چوتھا بشارت ہونا. چار مقامات بیان فرمائے، کیونکہ چار بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. من کانا عدو للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور فرشتوں کا، وہ رسولی اور پیغمبروں کا، وہ جبریل و میکائیل حضرت جبریل میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا. خدا کے نیک لوگوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ عداوت رکھنا یہ کفر ہے. اور جو لوگ خدائی ملائک کے ساتھ، مقربین بارگاہ کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اللہ ایسے کافروں کو بھی پسند نہیں فرماتے. انہوں نے صرف جبریل کا نام لیا تھا، اور اللہ نے کہا یہ فرشتوں کے بھی دشمن ہے، یہ میکائیل کے بھی دشمن ہے، یہ پیغمبروں کے بھی دشمن ہے، اور یہ اللہ کے بھی دشمن ہے. علماء نے ایسے استدلال کیا ہے کہ کسی ایک پیغمبر کی تکذیب یا توہین جمیع انبیاء اور مرسلین کی تکذیب اور تو ہی ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ سے یا مجتہدین سے یا محدثین سے، اللہ کے مقرب بندوں سے عداوت اور بغض رکھنا یہ خدائی عذاب کا باعث ہے. نیچے دیکھو کیا گندی خراب عادت ہے، اس مسلسل اوپر گئی، کوئی واس تھوڑی ہے، یہ تو سبق ہے. اب اتنے خراب عادت کے تو اب پہلے نہ آئے گا، اب پیچھے بیٹھا کر ہے. کوئی شخص اوپر نہ دے گا کرے، قرآن شریف کو دیں گے. میں کوئی ہوائی تقریر نہیں کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ احادیث میں، بخاری شریف میں یہ مضمون اس طرح ہے، من آتا لی ولیت فقط آزنته بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اعلان جنگ کے. اللہ، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دلی صاحب دلی نامت بدت. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وقت آتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں سے عداوت اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے. جب زمد پاک سیرت و شنڈ سپڑی، جب زمد پاک سیرت و شنڈ سپڑی، ددوزخ پسرو سروٹ کو پن شفت کا. جو بزرگان دین اور پاکان زمانہ کی مذمت کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے ہونٹ جہنم کی آگ کے انگاروں پر رکھتے ہیں. جب زم د پاک سیرت و شنڈ اسپڑی د دوزخ پسرو سروٹ کو پر شفت کرنا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف آیت واضح. یہ مضامین تو واضح ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ. یہ ان کا فسق اور بدنصیبی ہے کہ یہ جبریل سے بغض رکھتے ہیں. یہ ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہے کہ یہ ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ اور صحابہ کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. یہ ان کے ایمان سے محرومی ہے جو امام ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین یا فقہا کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہتے ہیں. یہی لوگ جو علماء راسخین، اولیاء کاملین، حضرات ہند، مشائخ ولایت، خواب دہلی کے بزرگ ہیں یا دیوبند کے علماء ہیں، ان کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہنے والا یقیناً اپنا ایمان لے کے نہیں جائے گا. وما یکفر بها الا الفاسقون, اور نہیں انکار کرتے ہیں ان واضح آیتوں کا مگر بے دین لوگ. بے دین لوگوں کو دیندار اچھے نہیں لگتے. آج پاکستان کے وہ خجل خوار وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ رائے ونڈ جو ہے نا اچھی جگہ نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو انتہا پسندی سکھاتے ہیں, اور ان کا مدرسوں سے تعلق ہے اور جہاد سے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کسی نے صحیح کہا ہے کہ یہ خود مرزائی اور قادیانی ہے. چونکہ خود ایمان نہیں ہے اس لیے اللہ کے نیک بندے اور دین کا عظیم مرکز مسلمانوں کے رشد و ہدایت کا معدن وہ بھی ان کو کھٹک رہا ہے. دین کے طبقات میں سے تبلیغ جیسے نرم زاویے نہیں ہے, اور رائیون ان شیرین گفتار اور بلند کرداروں کا مرکز ہے جو پوری دنیا کو اعتدال, نرمی, شیرینی, حلاوت اور لذت سکھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا کسی تیش, غصے اور انتہا سے ادنا درجے کا بھی تعلق نہیں. لیکن جو بارگاہ الہی سے بدبخت ثابت ہوا ہے, جس کا اپنا ایمان نہیں ہے, جو پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے, اور جو مسلمانوں میں خانہ جنگی پیدا کرنے کے در پہ ہے, اور مسلمانوں کے مذہب کو چھیڑ کر کے انہیں خود انتہا پسندی پر آمادہ کرتے ہیں, انہیں علماء, مشائخ, طلباء و مجاہدین, مساجد اور مدارس, بلکہ بزرگان دین کی ولایات اور مبارک سلسلے اور تبلیغی مراکز تک کٹک رہے ہیں. گلست سادی و درچش میں دشمنان کا راست. اب کلما آہدو عہدن, آیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی سا عہد؟ ان یہود نے جب بھی دینی پابندی کی بات کہی, نہ بظفر یقم من ہوم, توڑ دیا ہے ایک گروہ نے ان میں, نبز امبزمانا کیا ہوا وعدہ پھینکنا, اپنے عہد و پیمان سے منحرف ہونا. بل اکثر ہم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. یہ خود بے ایمان ہے, اس لیے ان کا ان غریبوں کا رشد و ہدایت جو خالص لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں, اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ مسجدوں میں, مسجد آباد کرو, آؤ دین سیکھو, آؤ مسلمانوں کا احترام کرو, آؤ دوسروں کو اچھائی سکھاؤ, برائیوں سے روکو, اور بستر لے کے در بدر پھر رہے ہیں. اور مسلمانوں کے اس پندرہویں صدی میں ایمان عقیدے کی فکر کرتے ہیں. پاکستان کے نالائق اور نااہل قوموں کو اور ملک کو لڑانے والا نااہل وزیر داخلہ, اس کو وہ بھی کٹک رہا ہے کہ جی مجھے سب پتہ, تمہیں کیا پتہ ہے, تم اپنے آپ سے بے خبر. تم جیسے نالائق اور نااہل انسان کی وجہ سے کراچی خون میں نہا رہا ہے, پشاور میں اور وزیرستان میں اپنے ہتھے مر رہے ہیں, پنجاب کا کوئی شہر, لاہور ہو یا سیالکوٹ, اسلام آباد ہو یا راولپنڈی, وہ لہو لہان ہے. اس لیے کہ تمہارے تمام فلسفے اقدامات فساد کے ہیں, انتہا پسندی کے ہیں, لوگوں کے جذبات سے کھیل لیں گے. جب بھی انہوں نے عہد و پیمان کیا اس کو انہی لوگوں نے توڑ دیا, بلکہ اکثر ان کے بےمان ہیں, ان میں خود ہی بات نہیں ہے. اس لیے تبلیغی جیسے نرم لوگ بھی ان کو برے لگ رہے ہیں. ولما جا ہو رسولوں میں عند اللہ, اور جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر اللہ تعالی کی طرف سے, رب العالمین کی طرف سے نبی برحق تشریف لائے. اللہ مصدق لما معهم اور وہ پیغمبر تصدیق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کے شرائع کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, توڑ دیا ایک گروہ نے ان میں سے جن کو کتابیں دی گئی. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو ڈال دیا. وراء ظہورہم پس پشت, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ جانتے ہیں. وہ سو آیات جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے اور جن میں بیشتر روئے سخن ان لوگوں کی طرف سے جو یا توحید میں پختہ ہے, انہیں ایمان و تصدیق کی مبارکباد دی اور ان کے حق میں قرآن ہدن اور بشرا بیان کیا. اور توحید کے مضامین لے کے آنے والے جبریل اور ملائک, انبیاء اور مرسلین, اولیاء اور متقین, ان کا ذکر خیر فرمایا. اور سب کے امین اور صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تشریف آوری کی برکات بیان فرمائی. تو صادقہ مضمون کو آنے والے مضمون سے ملانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا, کیونکہ صادقہ مضمون توحید کا ہے اور آنے والا مضمون رسالت کا ہے. تو توحید بیان کرنے والے بھی پیغمبر ہیں اور رسالت بھی آپ کو دی گئی ہے جس پر انہیں شک شبہ ہے. رسالت پر شبہات ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی بتانے کے لیے کہ یہ تو خدا کے وحدہ لا شریک ہونے میں مطمئن نہیں ہے. اے پیغمبر, اگر آپ کی رسالت ان کو کٹک رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے. رسول کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے, اور وہ توحید کی جڑ ہے. رسول نئے نہیں ہے, ماقبل کتابوں میں تصدیق موجود ہے, لیکن انہوں نے ان کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, کتاب اللہ وراء ظہورہم, ڈال دیا نے ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی, اللہ کی کتاب کو پس پشت. وراء ظہورہم پس پشت, برات کے بارے بھی پیچھے, زور کے بارے بھی. تو ہم اردو محاورے میں ترجمہ کریں گے پس پشت. وائے چولو رکھنے کتاب شاتا, کتاب شاتا اردو لو. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, وہ اردو لو. یہ ڈلے دار خلق نہ چاہیے تھے کتاب پر پیشے. کتاب اللہ, کتاب دا خدے ورا ظہور ہے, شاد اخبل اخبل شاد ہے. وہ کوئی تا دما خبر ہے شاد اخبل کرا یہ روز نہ بدلا. اردو زیادہ بابو آ رہا ہے. اور ڈال دیا ایک روح نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی, کتاب خدا کی پس پشت, کا انہم لا یعلمون, گویا کہ یہ نہیں جانتے. جانتے ہیں لیکن نہ جاننے والے بن گئے.
جاننے والے کو تو
نہ جاننے والے کو تو سمجھا دو گے. جو جانا ہوا نہ جانا بنے, اس انجان کو کون سمجھائے گا؟ خفتہ را خفتہ کے کو رد بیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے, اور یہود نے اور نصارہ نے توحید میں دبے لگائے تھے. عزیر کو ابن اللہ کہہ کر اور مسیح کو ابن اللہ کہہ کر, اور انہیں دیکھ کر کہ مشرکین نے غلط نظریے اختیار کیے تھے. یہاں آگے چل کر یہ مضمون کھل کر آ رہا ہے کہ انہیں دیکھ کر کے لوگ بے دین ہو چکے ہیں. چنانچہ توحید کو روکنے کے لیے پیغمبر کی رسالت پر شبہات کرنے لگے. اور یہ شبہ ہر داعی پر دین کے مبلغ پر اور عقیدے کے محور پر بے دین لوگ کرتے ہیں. ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ آسمانی کتابوں کے ماہرین ہیں اور یہ توحید نہیں مانتے اور پیغمبر محمد کو نہیں مانتے. جواب, انہوں نے اپنی کتابیں پس پشت ڈالی. یہ کتابوں کے سامنے بدعمل ہے. اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل کرے تو ایسا نہیں کہے. دوسرا اشکال ان کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں, یہ تو اپنی مجلسوں میں جادوگروں کے قصے سناتے ہیں. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یہ ظالم جادوگر کہتے ہیں. جواب, وہ جادوگر نہیں تھے, وہ اللہ کے پاک پیغمبر تھے. جادو کو تو انہوں نے منع کیا تھا اور جادوگروں نے ان پر یہ الزام لگایا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا بہت. تو حضرت سلیمان نے جادو کی تمام کتابیں پکڑوائی اور ایک کھڈا کھود کر کے اس میں دفنایا. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین اور جنات نے وہ کھڈا کھودا اور کتابیں باہر نکالی اور لوگوں کو دکھائی اور کہا کہ سلیمان تو ان کتابوں کے زور سے حکومت کرتے تھے, وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے. معاذ اللہ واستغفر اللہ. اللہ نے اس کا رد کیا کہ یہ سلیمان کے پاک دامن پر جھوٹ اور جادو کی حقیقت بیان فرمائی. کبھی کہتے تھے یہ پیغمبر کیسے ہیں, یہ مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. جواب, مبہم الفاظ مت استعمال کرو, اس سے لوگوں کو غلط موقع ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, موہوم الفاظ مت بولو. تین اشکال ہو گئے. چوتھا اشکال, یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ کبھی ایک حکم پر کہتے یہ ختم ہو گیا دوسرا آ گیا. جواب, یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے, اللہ کی قدرت اور علم کا مسئلہ ہے. اس میں پیغمبر اللہ کے حکم کا منقاد ہے, وہ اپنی مرضی سے ناسخ و منسوخ نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ اس کو نافذ فرماتے. ایک اشکال یہ کیا کہ یہ پیغمبر کیسے با سوالات کے جوابات نہیں دیتے. جواب, غلط سوال کا جواب دینا غلط سوال کی تائید کرنا ہے. ناجائز اور حرام سوال کا جواب مت دو کہ سائل شرمندہ ہو جائے. اس طرح سوالات تم نے موسیٰ سے بھی کیے تھے, انجام کیا بنا تھا. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسا ہے, مشرکین ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. جواب, جہاد کا انتظار ہے. ایک اشکال یہ تھا کہ جنت کے ٹھیکیدار تو یہود و نصارا ہے. جواب, یہ زبانی جمع خرچ ہے, ایمان اور عقیدہ پیش نہیں کر سکتے. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے مکہ سے نکالے گئے اور مسجد حرام سے دور ہو گئے. جواب, یہ مشرکین کا ظلم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, یہ مشرکین اور ظالمین کا انداز ہے. ان قریب اللہ نبی کو دوبارہ مکہ اور کعبہ فتح کر کے دے گا. اس قسم کے ان کے اشکالات تھے رسالت پر. کچھ شبے چھوٹے ہیں, کچھ بڑے ہیں. چھوٹے شبات کو ہم کہتے ہیں مجمل, اور بڑے شبہات کو ہم کہتے ہیں مفصل. بعض جواب مختصر دیے گئے اور بعض جواب مفصل دیے گئے. آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی, مضمون سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ایک اشکال یہ تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے اور اب پھر کعبے کی طرف جواب سے یقول الصفہاء من الناس, ایسا اعتراض کرنا بے وقوفوں کا کام. بیت المقدس بھی خدا کا قبلہ ہے, اس کا احترام بھی ضروری تھا. 16 مہینے 10 دن کر لیا گیا, اور کعبہ اصل ابراہیمی کعبہ ہے, ہمیشہ کے لیے اس کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے پوری تفصیل کے ساتھ. ایک اشکال یہ تھا کہ لوگوں کو میدان میں لے آتے ہیں اور قتل کروا کے کہتے ہیں شہید ہو گئے. جواب, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں انہیں عام مردے مت سمجھو. بل احیاء ولکن لا تشعرون, ان کو نہ ختم ہونے والی زندگی ملی ہے لیکن تم میں سمجھ نہیں ہے. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ صفا اور مروا کے درمیان دوڑتے ہیں, صحیح کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں. صفا و مروا تو دو بت تھے. جواب, ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروا خدا کی قدرت کی یادگاریں. حج کرے یا عمرہ کرے یا دوڑ لگانا ضروری ہے. سو آیات پر توحید کا مضمون مکمل ہوا اور اس زمن میں تہذیب الاخلاق. 101 سے رسالت بما رد شبہات کے شروع ہو گیا. وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور یہ پیچھے پڑ گئے اس کے جو پڑھتے تھے جنات سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. قرآن شریف کو دیکھا کرو, گھر کا ترجمہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. وَتَّبَعُوا, میں نے ترجمہ کیا یہ پیچھے پڑ گئے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ, وہ جو پڑھتے تھے جنات علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت کے زمانے میں, عہد حکومت میں, یہ خود جنات و شیاطین کا اتباع کرنے لگے. وما کفر سلیمان, اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے, یعنی سحر, کیونکہ سحر کا مادہ کفر ہے. کفرا بمانے سہارا, حضرت سلیمان کا سحر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر کرنا. پاک باز لوگ, علماء اولیاء کبھی سحر و جادو نہیں کرتے. سحر کئی چیزوں کا ذریعہ ہے, جسے تلسم کہتے ہیں, جادو کہتے ہیں. پختوں کے وقت کوڑے اور تعویذ نہ ہوئی کوڑے. میری بات سنو, ذرا غور کر لو. پہلے فرمایا جبریل کو دشمن سمجھنا بدترین کافروں کا کام, اب فرمایا سحر کرنا بدترین جرم ہے. ذرا غور کر لو, جیسے آپ ایک آدمی کو سخت لفظ کہتے ہیں ماں اور بہن کا اور اس کو وہ گالی سمجھتا ہے, اسی طرح الفاظ کے اندر ہیر پیر کر کے ایسی گھناؤنی چیز پیدا کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی کو ضرر پہنچتا ہے, اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں. یہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سخت الفاظ کا وہ پریشان ہو گیا. یہ مولانا مجھ پہ ناراض ہو گیا, ذرا نرمی سے کہا کم پریشان ہوئے, انہی الفاظ کو اور سخت کیا جا سکتا ہے اور خطرناک ہو جائے گا. تو پہلے فرمایا کہ یہ نامناسب کلمات جو جبریل کے لیے ہی بولتے ہیں، اللہ کے نیک مخلوقات کے لیے بولتے ہیں، یہ کفر کی وجہ ہے. اب فرمائیں کہ یہ جو سحر کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے. حقیقت دونوں باتوں کا یہ کہ آپس میں تعلق آیتوں کا دیکھو. یہی کلمات انہوں نے بگڑے انداز میں کہے تو عداوت بن گئی، اور سحر اور جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ انتہائی عداوت سے، انتہائی ناچاکی سے. بزدل قسم کے لوگ سحر اور جادو شروع کر لیتے ہیں. سحر اور جادو کئی طریقے سے کیا جاتا ہے. مصر کا کالا جادو اور ہے، تل ابیب کا اور ہے، بنگلہ دیش کا اور ہے، ملتان کا اور ہے. دنیا میں سحر اور جادو کے چار مرکز ہیں. سب سے بڑا مصر، مصر کا کالا جادو. دوسرا تل ابیب اسرائیل، تیسرا بنگال، اور چوتھا ملتان. جادوگر اور ملتان داغلی ہے. سحر اور جادو کے اندر الفاظ کے اندر بگاڑ ڈالا جاتا ہے، الفاظ کو توڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اللہ اور رسول کے نام کو حیض کے خون سے یا پیشاب انسانی بول سے لکھا جاتا ہے. قرآن شریف کی آیات تک کو پیشاب سے لکھا جاتا ہے، اور پھر پیشاب میں انسانی غلاظت ڈال کر اور اس میں کتے کا پیشاب ملا کر، خنزیر کا پخانہ ڈال کر، جس قدر ناکارا جادوگر ہوگا اس قدر اس کی سیاہی اور قلم ناکارا و پلیت ہوگا. چونکہ سحر اور جادو کے اندر پاک کلمات کو ناپاک کیے جاتے ہیں، اس لیے علماء نے بالاتفاق اس کو حرام ناجائز کہا ہے. اور امام احمد ابن حنبل کے ہاں سحر اور جادو مطلق کفر ہے. سعودی حکومت جب قائم ہوئی اور جزیرے کے اندر جتنے عامل تھے اور بزرگ تھے سب کو گرفتار کیا، سب کہا تم تا کسی کو کہا تم تعویذ لکھتے ہو، اور کسی کو کہا تم دم درود کرتے ہو. مقصد ان کا تعویذ یا دم درود منع کرنا نہیں تھا، اصل میں سحر روکنا، پتہ نہیں چلتا تھا. بڑے بڑے پاکان اور بزرگان دین ان کے زیر اعتاب ہوئے، اور بڑی تکلیف ناحق بزرگوں کو دی گئی. تفسیر کبیر میں اس جگہ فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر کفار کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں اور وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے شر سے بچانے کے لیے اسلامی حکومت بھی اپنے جادوگر رکھ لے. اور فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے نرغے سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے سحر اور جادو کرنا یہ واجب ہے. مجھے اپنی کتابوں میں کئی یہ جزیہ نہیں ملا. فخر رازی بڑے عالم ہیں اور بہت ہی رساں انسان ہیں. دو جزیے ہیں جو مجھے اپنے مذہب میں نہیں ملے. ایک تو یہ جو حنفی امام ہے تو حنفی فقہ کے مطابق اس کو بائیں طرف دعا کے لیے موڑنا یہ زیادہ افضل ہے. وجہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر کا گھر محراب سے بائیں طرف تھا، اکثر بائیں طرف آپ مڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے بزرگوں نے تو اعتدالاً کہا ہے کہ فجر میں دائیں طرف مڑے، عصر میں بائیں مڑے، اور بقیہ تین نمازوں میں قبلہ رخ دعا مانگے، کیونکہ ان کے بعد سنت ہے. لیکن یہ جزیہ مل گیا، المنحل العصب المورود فی حل سنن ابی داود. عمر خطاب مصری کیا، عمر خطاب مصری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 10-12 جلدوں میں ابو داود کی شرح لکھی ہے، بہت اعلی شرح ہے. اس کا نام ہے المنحل العصب المورود فی حل سنن ابی داود. آگے پر وہ مر چکا ہے، اس کے بیٹے محمد امین نے تکمیل کی، میرے پاس 10 نسخے موجود ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک امام کا بائیں طرف مڑنا زیادہ بہتر. اور فخر رازی کا یہاں تفسیر کبیر میں یہ لکھنا کہ احناف کے نزدیک کافر کے کفر سے بذریعہ سحر بچنا یہ واجب ہے، اور فرض کفایہ تک لکھا ہے. قواعد اور اصول تو حنفیہ کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن سحر دو قسم کا ہے، ویسے تو سینکڑوں قسم ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے دو باتیں کرتا ہوں، ایک وہ جس کا اب تک ذکر ہوا اور جس کا مادہ اور اصل کفر ہے، وما کفر سلیمانو، اس قسم کا کوئی سحر جو کفر کے معنی میں ہے حضرت سلیمان اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیطان اور جنات سحر اور کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یہ جگہ ادق ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک فقہ نفی میں یہ مشکل ہے کہ اس کا جواز مل جائے. البتہ ایک سحر ہے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، محنت مشقت سے بھی کچھ ترکیب پیدا ہوتی ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا، آج کل یہی کراچی میں ٹھہرا ہوا ہے، اس سے میں نے بہت پوچھا، وہ کسی آدمی سے مل کے اور اس سے ہاتھ ملا لیتا تھا، تھوڑی دیر بعد ان کو ان کا اور ان کے والدین کا نام بتا دیتا تھا ہر شخص کو. کوئی ایسا عمل تھا اس کے پاس. علامہ امیر علی جہانگیروی کا پوتا ہے، میرے ساتھ اسکول پڑھا ہے، مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. اور ایک محمد انیف نام تھا، پشاور سے آتا تھا، بڑا صاف ستھرا خوبصورت بزرگ تھا، اور وہ اس کے ہاتھ میں دو نچے ہوتے تھے، نچا، اور اس کے اندر لال رنگ کی رسیاں ہوتی تھی، تو اس کو کھینچ لیتا تھا تو وہ اندر چلا جاتا تھا، اور اس کو کھینچ لیتا تھا تو یہ اندر چلا جاتا تھا، تو دونوں ایسے اٹھا کے کہتا تھا جدارا کا گمدارا زی، جدارا کا گمدارا زی. اور لڑکوں کو جمع کیا اسمبلی میں، ایک لڑکے کو کہا اس کی شادی ہے، اس پر چادر ڈالی، تھوڑی دیر میں دیکھا تو دورے کی طرح سج گیا، اور دوسرے لڑکے کے اوپر چادر ڈالی، وہ چادر اٹھا لی تو وہ دلہن ہے، باقاعدہ نتنا ڈالا ہوا ہے، گلے میں ہار ہے، آنکھوں میں کجل ہے. اور پھر لڑکوں نے کہا کہ جی اب وہ ولیمہ کھانا ہے، تو چار چادریں باندھ لیے ایسے، خالی چادریں، اور وہ درمیان میں پھرتا تھا، اور وہ نچا کھینچتا تھا اور کہتا تھا چتارا کا غم دارازی چتارا کا غم دارازی. اور بیچ بیچ میں کہتا تھا دا لاس صفائی دہا دا برے جادو نہ دے دا لاس صفائی دہا دا جادو نہ دے مائنڈ میٹر صاحب تو دل تو پاس میں دا دوڑ نہ ٹکی نہ جاتی سنگا میں تو ہوا ہے چھ دے دے دانا ہوئی چھ تارا کا غم دارا دیو چھ تارا کا غم دارا. اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ ہاتھ کی صفائی کوئی اور, تو جب وہ کہنا بند کر دیا سب کام ختم ہو گئے. یہ سحر کے الفاظ ہیں. یہاں تک میں نے ایک جادوگر کو دیکھا ہے کہ وہ کہتا تھا سب کچھ خدا دیتا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں, یہ بھی اس نے پختہ کیے تھے, اس کی مشق کر چکا تھا وہ. اور ہوا میں ایسا ایسا کرتا تھا اور جو چیز آپ مانگتے تھے وہ نیچے آتی تھی. علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کمبل ڈال کر ایک آدمی کو ذبح کیا, خون بھی بہ گیا اور پھر اس کا ہاتھ اوپر پھینکا, پھر پیر اوپر پھینک کے, اور تھوڑی دیر بعد جب دیکھا تو وہ آدمی بالکل یہاں کے بجائے اس جگہ نیک سلامت بیٹھا ہوا ہے. اللہ مالوسی لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی ترکیب کی تو وہ آدمی تھا تو صحیح لیکن بیمار رہا تھا کافی دن ہوتا ہے. شہر اور جادو کے ہزاروں قسم ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہاتھ کی صفائی ہے چدارا کا غم دارا جی اور چدارا کا غم دارا جی, اس کو کھینچتا ہوں تو یہ آتا ہے, اس کو کھینچتا ہوں تو یہ آتا ہے, یہ اس نے پختہ کیے تھے, مشق کی تھی اس کے اوپر, اور یہ وہ اس کے ذریعے سحر کرتا تھا سارا. کسی اور کے لیے الفاظ مؤثر نہیں ہے. مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایک خاص طریقے سے کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں اور وہ کاغذ تالے میں دے دیتے ہیں تو ہر قسم کا تالا کھل جاتا ہے. تو مولویوں نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے نام میں بھی 13 اقوال کیے تاکہ پتہ ہی نہ چلا. لیکن درست بات یہ ہے کہ ان کا نام تاریخ ہے. تاریخ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور یہ پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیطان لوگ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا کیونکہ سحر کفر ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر, جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. سحر قابل تعلیم ہے. ملتان میں ایک طالب علم تھا مولانا مفتی محمود صاحب نے ان کے متعلق خطرہ ظاہر کیا تھا کہ دوپہر کے وقت وہ جادوگرنی کے پاس جاتا ہے اور اس نے اس سے جادو سیکھا ہے, اور وہ طالب علم پر عالم دین بن کر کے ایک موقع پر مجھے اعتراف کیا ہے کہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا, ان کا شبہ صحیح. اب میں ایک جادوگرنی کے پاس دوپہر کو جاتا تھا اور زور تک واپس آتا تھا. مفتی صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی, یہاں تک کہ ان کا قاسم العلوم سے اخراج کر دیا ہے. بہت لمبا سٹوری ہے یہ, مجھے معلوم ہے ساری جان کی باتیں معلوم, تک کسی کو پتہ نہیں جتنا مجھے پتہ ہوتا ہے. اس تک پہنچا میں, ان کے پاس رہا, ان سے بات چیت کی, ایک موقع پر ان سے کام کرایا تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا سحر سے ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو اولیاء تھے, بزرگان دین تھے, ان کے پاس بھی کچھ اس قسم کے فن ہوتے تھے. کیونکہ مجدد صاحب کے خانقاہ میں ایک کلندر آیا. مجدد صاحب کچھ مسودہ لکھ رہے تھے. کلندر نے کہا السلام علیکم. مجدد نے کہا وعلیکم السلام. دیتے ہو کچھ یا نہیں؟ مجدد نے کہا کلندر بادشاہ بھیک مانگتے ہو یا بدماشی کر رہا ہوں؟ جو آپ سمجھے وہ کر رہا ہوں. مجدد صاحب نے کہا نہیں دیتا ہوں کچھ بھی. چلو تو اس نے زمین پر ایسے پیر مارے, ٹوپنے ہوا زلزلہ آ گیا, پوری عمارت جو تھی وہ ایسی گئی اور آئی. دیتے ہیں نہیں؟ مجدد صاحب نے ان کو کہا ایک مسواک کے نیچے دینار پڑا ہوا ہے اٹھا لو. حضرت کے مسواک کے نیچے اس زمانے میں اشرفی ہوتی تھی سونے کی, کہا یہ اٹھا لو. وہ جب مسواک کو ہاتھ لگاتا تھا تو زلزلہ آتا. مجدد صاحب نے کہا اٹھا لو. نہیں اٹھا سکتا, شہر پلٹ جائے گا. مجدد صاحب نے کہا چلو تمہارے تمام کمالات آج سے ہم نے ختم کر دی. تو بھیک مانگتا ہے کمال کے ذریعے, لوگوں کو دم کیا دیتا ہے. جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ. اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کمالات دیے تھے. وہ کافی دنوں بعد حضرت کے پاس آیا تو اس شان سے آیا کہ ہاتھی پر سوار ہوا اور شیر آگے پیچھے تھے اور بیڑیے اور وہ تمام جانوروں کو, کسی کو ٹوپی میں ڈالا اور کسی کو کس میں ڈالا, کسی سے پگڑی باندھی. مجدد چشتی کو پتہ چل گیا, کہا بدتمیز کو باہر روکو, بد تہذیب کو باہر روکو. وہ ملنگ آیا اندر سے, کہا اجازت نہیں اندر سے آ رہی. بس جب انہوں کو اجازت نہیں ہے نا, تمام جانور اس کو کاٹنے لگے. تو لوگ سمجھ گئے کہ اس کے کمالات سلب کر لیے بالکل. کام نے اس لیے کچھ دن دیے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو ایزا پہنچاؤ, کام سے نکالو. بھیڑیے اور شہر اور چیتوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا چلتا رہا. برداشت بھی کوئی چیز ہے نا. اور حضرت اقدس شیخ قازرونی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے, عباس کہتے ہیں معین الدین چشتی کا قصہ ہے کہ حضرت دربار میں اپنے خانقاہ میں بیٹھے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے. اوپر دیکھے تو ایک جوگی اڑ رہا ہے ہوا میں. جوگی ہندوؤں کا جو وہ پیر ہوتا ہے. حضرت نے ایسا دیکھا, آپ نے جوتے کو کہا جاؤ پٹاخ کے نیچے گراؤ. تو حضرت کا جوتا اوپر گیا, ٹاس ٹاس ٹاس, بڑا سٹ سٹ, بڑا مک مک. آپ پڑے اور میں رابان دگڑا. آج جوگی دڑام نیچے گر گئے, ٹانگ ادھر ایک ادھر پڑا ہوا جیسے مینڈک مرا ہوا. حضرت نے کہا بدتمیز اتنے بھی نہیں دیکھتے, ہمارے مکان کے اوپر اڑ رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کے پاس میں خصوصی کمالات تھے. ایسے ہندوستان میں کوئی وقت نہیں گزار سکتا, آسان کام نہیں. اب گزار لیتے لوگ, بے کمال ہے کچھ بھی نہیں. کمال ایسا تھوڑی ہوتا, اس کے لیے بڑی حقت ہے. 42 سال تک چھلے گئے. معین الدین چشتی میں ایک کمال یہ تھا کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے, ہمیشہ آنکھیں بند رکھتے تھے. میں نے حضرت کو خواب میں بھی دیکھا ہے تو آنکھیں بند نہیں. ایسا محسوس ہو جیسے نابینا ہے. نابینا نہیں تھے بالکل, 100% بینا تھے. وہ کہتے تھے ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے کی نہیں, یہ گناہ کے سارے پیکر ہیں, بالکل گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. بہت زیادہ پرہیز کرتے ہر وقت. یہ بھی معمولی مشقت تو نہیں ہے, کسی شیخ کے کہنے سے ہو تب جا کے فائدہ ہوگا, اس وقت فائدہ نہیں. اللہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے المقدس بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک, آسمانوں سے عرش معلا تک جو سفر کرا ہے نا تمام کرامات فیوز معجزات سب کمالات ان کے سامنے پٹک گئے بالکل. سب سے بڑا کمال کا کمال آپ کو عطا فرما دیا گیا. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے, خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پری را تیرا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جو اتارے گئے تھے دو فرشتے بابل شہر میں ہاروت و ماروت کے نام سے, ملکین فرشتے. وما انزل یہ موصولہ ہے الذی انزل, اگرچہ نافیہ بھی لیا گیا ہے. نافیہ کی صورت یہ کہ حضرت ہاروت اور ماروت جو بابل شہر میں فرشتے تھے ان پر نہیں نازل ہوا تھا, یعنی سحر نہیں بلکہ ایک کمال کے طور پر ان کو فن دیا گیا تھا. اور جب موصولہ لیں گے وما انزل, اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں کو بابل شہر میں جن کے نام ہاروت و ماروت تھے, بابل شہر میں عروج پر تھا جادو سحر, اور وہاں دو فرشتے آئے ایک کا نام ہاروت تھا دوسرے کا نام ماروت. یہ بابل کوفے کے راستے میں آتا ہے بابل, ایوب علیہ السلام کا وہ چشمہ بھی اسی جگہ ہے, اور عزیر علیہ السلام جو 100 سال بعد زندہ ہوئے تھے وہ بھی بابل ہے. جانا ہوا ہے دیکھ لیا, بغداد جب گئے تھے تو راستے میں کوفے کے راستے میں بابل آیا, بڑا بڑا لکھا ہوا تھا بلد بابل. اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر جو بابل شہر میں تھے ہاروت اور ماروت کے نام سے, یہ دو فرشتے آئے. وہ مایو المان میں نہ دین, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو, حتا یا کولا یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنتن, ہم تو خالص آزمائش کے طور پر آئے ہیں, فلا تکفر تم کفر نہ کرو یعنی سحر نہ سیکھو. بابل شہر میں دو فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے پاس ہر قسم کا جادو موجود ہے, اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ہم سکھائیں گے, لیکن ہم اللہ کے لیے اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں بچو اور مت سیکھو, یہ خالص تباہی ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں جن کو تابع کرنا چاہتا ہوں میں سکھانا چاہتا ہوں, صبح و شام ساتھ رہے گا, لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو, دو چار کام کیے ہوں گے ارے ہو کو نہ بجے کہتے ہیں اتنے بجے پہنچے اچت بدے سڑک بدی کے بل آؤ آرام میں دل جائے اچھا سر وہ فن گئے طالبانوں کی کسی ہی دیوی مستقوں کے چڑھے اباسی مڑے گا. بہت سارے ایسے کمالات دنیا میں ہیں, یہ جو بم مارے جاتے ہیں یہ بم بناتے نہیں کیا, یہ کراچی میں اس کی فیکٹری موجود ہے, مختلف آبادیوں میں اس کی فیکٹری ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان نہیں سیکھ سکتا, لیکن خود ہی انسان اس سے تباہ ہو جاتا ہے, موت کے گھاٹ اترتا ہے. تو لعنت ہو ایسے زہر حسین کے ہمیں. مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ سائنس نے ترقی نہیں کی تخریب کی ہے, ایسے ایسے مواد پیدا کیے جو ہزاروں انسان کو لمحے میں تباہ کر لے, مگر ایسا ایک مواد بھی پیدا نہیں کیا جو ایک انسان کو ایک دن کے لیے زندہ کرے, نہیں کر سکتا.
کتنے انسان مارے گئے قیمتی،
وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. اور وہ جو تارا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، جن کے نام ہاروت ماروت تھے، لوگوں نے اس کے بڑے قصے لکھے ہیں کہ ہاروت ماروت دو انسان تھے اور ایک خاتون تھی اس شہر میں زہرا، اس کے ساتھ مبتلا ہو گئے اور پھر وہ زہرا تو بھاگ گئی، سامنے ستارہ بن گئی سیارہ، اور یہ دونوں بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں. سب غلط بات ہے، فضول بات ہے، ملائک زنا کر ہی نہیں سکتے، پاک مخلوق بل عباد و مکرم. اور یہ اسرائیلی اور یہودی کھڑک ہے، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی سحر، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو خالص امتحان کے طور پہ آئے ہیں، بس تم کفر نہ کرنا کیونکہ سحر سیکھنا کفر ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جو تفرقہ ڈالتے تھے میاں و بیوی میں.
جادو کا پہلا کام کیا ہے؟ میاں بیوی لڑانا. آیا ہے میاں بیوی کی محبت ضروری ہے تاکہ آدمی گھر آباد رکھے، بچے نیک اور خوش رہے. اور ایک بیوی جب خوش ہو اور خاوند اس کی طرف متوجہ ہو، فرش سے عرش تک نظام ٹھیک ہوتا ہے. اور بیوی کا جب انداز ہو جائے کہ یہ خاوند مجھے نہیں چاہتا، تو وہ بھی پھر کسی کے پیچھے لگے گی. بیوی جب سمجھ لیتی ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ملتا ہے، محبت نہیں کرتا، تو وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ اپنا کمی کوتاہی کہیں پوری کرے گا. تو میاں بیوی اس مقصد کے لیے تھے کہ گناہوں سے بچے، اور وہ گناہوں کو سوچنے لگے، تو فائدے کی جگہ نقصان ہوا ہے. نہیں، یہی شیطان کا کام. سحر کے ذریعے میاں بیوی کو نہیں ملا سکتے، ویسے کسی کی بیوی کسی کے ساتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ حرام نہ جائے گا. حرام کام ہوتے ہیں، حلال نہیں ہوتے. سحر کی بنیاد کفر پر ہے. لِأَنَّ مَادَّةَ السِّحْرِ هُوَ الْكُفْرُ، مولانا انور شاہ فرماتے ہیں مشکلات القرآن میں. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ مَادَّتُهُ كُفْرٌ، مشکلات القرآن صفحہ 25. اللہ، اور بڑا شیطان تمام شیطانوں کا ہیڈ، وہ ہر روز اثر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے. مشکات شریف میں ہے. اور پھر دن بھر جو شیطانوں نے گڑبڑ کیا ہو، فائرنگ کروایا ہو، قتل کروایا ہو، فساد کروایا ہو، وہ پیش ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہٹو، کوئی خاص کام نہیں کیا ہے. ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی. کہ پھر کیا کیا؟ تم یہ بیوی کو لڑائے. کہ پھر کیا ہوا؟ فرقت بینہما، علیحدہ ہو گئے. کہ آؤ میرے بیٹے آؤ. اور وہ اپنے سر سے وہ بدعت والی پگڑی اتار کر اور اس کے سر پہ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کبھی ان کا رنگ ایک ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے. مشکات شریف میں موجود ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان پوری دنیا میں موجود نہیں ہے، شیاطین موجود ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کو سب کا پتہ نہیں ہے. براہین قاطعہ میں ہمارے بزرگوں نے جواب میں غلطی کی ہے، یہ کہہ کر کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے کا نس موجود ہے. غلط ہے، کوئی نس نہیں. بڑے شیطان کو پتہ ہی نہیں، چھوٹے جا کے بتاتے کہاں موجود ہے ہر جگہ. جواب یہ لکھنا تھا کہ نہ نبی اور ولی ہر جگہ موجود ہے، نہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس کے باڈی گارڈ ہے، فرقہ ہے، لشکر ہے، اس کے افراد ہوتے ہیں. ان ہندوستان میں ایک بدعتی مولوی تھا عبد السمیع بدایونی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی انوار الساتحہ فی اثبات المیلاد والفاتحہ، مروجہ فاتحہ و میلاد کو ثابت کیا تھا. اس کا جواب مولانا خلیل احمد نے لکھا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے حکم پر، اور اس کا نام ہے البراہین القاطعہ فی رد انوار الساتحہ. بس یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں و بیوی میں، وما ہم بدوار بھی میں نہ دین، اور یہ نہ تھے بگاڑنے والے اس کے ساتھ کسی کا، الا بیزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا اور چیز ہے، خدا کا راضی ہونا اور چیز ہے. ولا يرضى لعباد الكفر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف ہو سکتا ہے. ولا يرضى لعباد الكفر، اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے اور کفر ہو رہا ہے.
برباد جسے ہم کہتے ہیں پسند، اللہ کے پسند اور ناپسند تو ہے، کفر گناہ یہ ناپسند وہ ہو رہا، لیکن اللہ تعالی کی مشیت اور حکم کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا.
اس لیے تو لوگ علم پڑھتے ہیں کہ سب فرق سمجھ لیں، اور اس لیے تو جاہل و عالم میں فرق ہوتا ہے کہ جاہل کو جانتا نہیں، وہ سب باتیں ایک جیسے سمجھتا ہے. اگر مولوی بھی ایسا سمجھنے لگے تو وہ مولوی کہاں ہے، وہ بھی جاہلوں کی نسل سے. وَلَقَدْ عَلِمُوا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے ان سے وہ جو ضرر دے نہ ان کو نفع دے. تکلیف کی چیزیں سیکھ رہے تھے، سحر جادو کوڑے ٹوٹکے آسیب سفلی ہنسا جعفر رمل عدد، ان تمام کے ذریعے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے ہیں جس کسی نے اس کو اختیار کیا نہیں ہوگا اس کو آخرت میں کوئی حصہ. یعنی سحر و جادو کا مرتکب کافر ہے، سحر جادو کا مرتکب آخرت سے محروم ہے. یہ آثر آیت کا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا ہے جو بیچتے ہیں اس کے بدلے میں اپنے آپ کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیں. ایک طرف فرمایا آیت کو دیکھو، میں ہی تو کہتا ہوں کہ نیچے دیکھو، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور آیت ختم ہوتی ہے تو فرماتے لو کانو یا لو، کاش کے جان. تو اصل میں دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہے. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ سحر اور جادو کے ذریعے آخرت تباہ ہوتی ہے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ خود اس کا مرتکب ہے. لو کانو یا لو، یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ سحر اور جادو کا مرتکب آخرت کا بد نصیب ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ خود مرتکب ہو چکے ہیں. ولو انہم آمنوا واتقوا، اب آپ سوچتے ہوں گے ہمیں تو نہ سحر آتا ہے نہ جادو آتا ہے، شکر کرو کہ نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوا کر لیتے. سحر کی ضرورت نہیں، ایمان پیدا کرو، جادو نیسی کو تقوادار بنو. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْر، جو بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ بہت خوب ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے یہ جان لے. اب ایک اشکال انہوں نے رسالت مآب پر یہ کیا تھا کہ یہ پیغمبر اور اس کے لوگ موہوم الفاظ بولتے ہیں. موہوم، موہوم لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کئی مطلب ہو، اچھے بھی اور برے بھی. مثلا حضور، جس کو لوگ کہتے ہیں حضور، حضور کا کیا معنی ہے؟ بخاری میں ہے الحاضرون، ہدایت کے حشیے میں الحاضر والناظر. تو ایک طرف آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اور ولی ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا جب بدن کری فوکل درگی نشل. اور یہ لفظ کوئی آیت میں ہے کہ ضروری ہے بولنا؟ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ یہ کسی ایسے شخص نے نکالا ہے جو عقیدے برباد کر رہا ہے؟ لوگ مرتکب ہیں. اب آپ لوگوں سے جھگڑے نہ کریں، کس کس سے کرو گے؟ کس کس کے زبان روک نہ جاؤں تیرے خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. بس اپنا کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. سب باتیں لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، آپ احتیاط کریں، آپ احتیاط کریں. اب اگر ہماری کسی تحریر میں یا رسالے میں مل گیا تو اس تحقیق سے پہلے ہوگا. میں نے تو ہمایوں کو اول کو کہا ہے کہ تمام رسالوں اور جرائد سے نبی کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے لفظ حضور نکالو. آ حضرت کہہ سکتے. عبد المومن نے لغات القرآن میں لکھا ہے کہ آ حضرت کے معنی جناب کے، محترم کے. لیکن حضور کا معنی خود بخاری اور ہدایہ میں حاضر ناظر ہے، اور یہ بدعتی مشرکانہ موقف کا آئینہ دار ہے. اس لیے اگر اس لفظ میں احتیاط ہو جائے، میری گزارش ہے، تو یہ بہتر ہو. بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ نہیں، اہل حق جو حضور کا لفظ بولتے ہیں وہ جناب اور محترم کے معنی میں ہے، مگر دو معتبر کتابوں میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے یہ لفظ کہا اور ادھر گفتگو حاضر ناظر پر ہو، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اس کا تو معنی یہی لکھا ہے، آپ اس کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ احتیاط اچھی چیز ہے. یہ اعتراض تھا ان پر کہ یہ پیغمبر یا ان کے صحابہ موہوم الفاظ بولتے ہیں. پیغمبر نے تو کبھی بھی نہیں بولا، آپ کی زبان تو وہی کا ترجمان ہے. ہاں صحابہ کرام بعض الفاظ اختیار کرتے تھے. مثلا ایک لفظ ہے رائنا، جب حضرت تقریر فرماتے تھے اور درس دیتے تھے، آپ فصاحت بلاغت کے اس انتہا پہ پہنچتے تھے کہ بعض اوقات وہ نہیں سمجھتے تھے، تو وہ کہتے رائنا، حضرت ہماری رعایت فرمائی. منافقین اور یہود اس لفظ کو مشدد بولتے تھے رائنا، اور مقصد یہ تھا ہمارے چرواہے یا ہمارے صفی.